سنیچر 13 فروری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ کیتھولک اور گریک آرتھوڈاکس کلیساؤں کے پیشواؤں کے درمیان تقریباً 1000 سال میں پہلی ملاقات، اس ملاقات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطی کے اندر جو چرچز تباہ ہو رہے ہیں اور کمیونٹیز کو وہاں سے ڈسپلیس کیا جا رہا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ کیوبا میں کلیسائے روم اور روسی آرتھوڈاکس کلیسا کے رہنماؤں کے درمیان تاریخی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد پوپ فرانسس اور روسی آرتھوڈاکس چرچ کے رہنما کرل نے دونوں مسیحی کلیساؤں کے درمیان دوبارہ اتحاد قائم کرنے پر زور دیا۔ مسیحی برادری 11ویں صدی عیسوی میں مغربی اور مشرقی کلیساؤں میں بٹ گئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ دونوں کلیساؤں کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات کے بعد کرل نے بتایا،
ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب دونوں کلیسا عالمی سطح پر مسیح برادری کا دفاع کرنے اور جنگ و جدل روکنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں، تاکہ انسانی زندگیوں کا ہر جگہ احترام ہو اور ذاتی، سماجی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط ہوں۔
ترکی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر حملوں کے لیے ترک فضائی اڈہ استعمال کرے گا۔ تفصیل عبداللہ فاروقی سے۔
ترک وزیر خارجہ میولوٹ شاوغلو نے بتایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ دونوں ممالک کی افواج شام میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف ایک مشترکہ زمینی کارروائی بھی کریں۔ ترکی اور سعودی عرب دونوں ہی شام میں حکومت مخالف باغی گروہوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ادھر روس نے بھی خبردار کر رکھا ہے کہ شام میں کوئی بھی نئی زمینی مداخلت عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔
ادھر شام کے بحران پر جرمنی میں جاری مذاکرات میں عالمی طاقتیں روس پر شام میں فضائی حملے روکنے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ اور فرانس دونوں ہی نے کہا ہے کہ ان حملوں کا نشانہ عام شہری اور جائز حیثیت رکھنے والے باغی گروہ ہیں، جبکہ روسی وزیر اعظم دمیتری میدویف نے کہا ہے کہ روس اور مغرب کے درمیان تناؤ نے دنیا کو ایک نئی سرد جنگ میں جھونک دیا ہے۔ بقول ان کے، اس بات کے کوئی شواہد نہیں کہ بمباری میں عام شہری مارے گئے۔
ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب دونوں کلیسا عالمی سطح پر مسیح۔
بھارت نے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور نئی دہلی میں تعینات امریکی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ اس امریکی خیال سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان طیاروں سے پاکستان کو انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے گزشتہ روز پاکستان کو 8 F-16 طیارے فروخت کرنے کی منظوری دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون امریکہ کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد کی مقامی پولیس نے دارالحکومت سے لاپتہ ہونے والے افغانستان کے صوبوں کنٹر اور ہرات کے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کی مبینہ اغوا کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تابندہ کو کب
فضل اللہ واحدی کے اغوا کا پرچہ ان کے بھتیجے ذبیح اللہ نے درج کرایا، جن کا کہنا ہے کہ ان کے چچا کچھ عرصے سے دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر F-7 میں مقیم تھے، جہاں جمعے کی شب چہل قدمی کے دوران دو گاڑیوں پر سوار نامعلوم افراد انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ درج کرائے گئے پرچے میں کہا گیا ہے کہ گاڑیوں میں سے ایک پر نیلی بتی لگی ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ پولیس کے علاوہ کوئی دوسرا سیکورٹی ادارہ نیلی بتی لگانے کا مجاز نہیں ہے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ غرب اردن میں ایک سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار پر مبینہ چاقو حملے کی کوشش میں ایک فلسطینی خاتون کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں چاقو حملوں کے واقعات اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 160 سے زیادہ فلسطینی اور 26 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ امریکی سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ برطانیہ کو دنیا میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے جوہری ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹرائیڈنٹ ویپن سسٹم امریکہ اور نیٹو کے لیے ضروری تھا اور اس سے برطانیہ کو بھی بین الاقوامی سطح پر اپنی اہمیت بڑھانے میں مدد ملی۔ برطانوی پارلیمان میں رواں برس کے اواخر میں میزائل بردار آبدوزوں کی بحالی سے متعلق ووٹنگ ہونا ہے۔ حزب مخالف کی لیبر پارٹی کے خیال میں اس سسٹم کی بحالی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ انتہائی مہنگا اور غیر ضروری ہے۔ آسٹریلیا میں ایک ہسپتال کے ڈاکٹر ایک چیر خوار بچی کو بچانے کے لیے ڈٹ گئے ہیں، جسے آسٹریلوی حکام محض اس لیے دور افتادہ حراستی مرکز میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن میں سے ایک ہے۔ علاقے کے کئی لوگوں نے آج ہسپتال کے باہر جمع ہو کر ڈاکٹروں سے یکجہدی کا اظہار بھی کیا۔ یہ ایک سالہ بچی برسبن کے ہسپتال میں داخل ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک حراستی مرکز میں قید کے دوران جھلسنے سے زخمی ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ اسے ہسپتال سے تب تک فارغ نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے لیے مناسب گھر نہیں مل جاتا. برے صغیر کے نامور موسیقار روبن گھوش 76 برس کی عمر میں بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے ہیں. ان کا شمار کامیاب ترین موسیقاروں میں ہوتا ہے. روبن گھوش کی شادی نامور اداکارہ شبنم سے ہوئی. ان کی مشہور فلموں میں آئینہ, چاہت, شرافت اور چکوری شامل ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکومت نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کی فرت پر بھارت ناراض. ترکی اور سعودی عرب کی بری فوجیں مل کر شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے. یہ سب ذرا آگے چل کر. پہلے اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کے کیتھولک چرچ کے سربراہ اور گریک یا روسی آرتھوڈاکس کلیسا کے پیشواؤں کے درمیان کیوبا میں ملاقات ہوئی ہے جسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. پاپا روم پوپ فرانسس اور روسی یا آرتھوڈاکس چرچ کے پیشوا کیرل نے دونوں مسیحی کلیساؤں کے درمیان دوبارہ اتحاد قائم کرنے پر زور دیا. مسیحی برادری 11ویں صدی عیسوی میں مغربی اور مشرقی کلیساؤں میں بٹ گئی تھی. اس وقت سے لے کر اب تک دونوں کلیساؤں کے پیشواؤں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ہمارے ساتھی نازیہ گلزار کی زبانی.
کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس گزشتہ روز 5 روزہ دورے پر میکسیکو پہنچے, جہاں ان کا استقبال میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیتو نے پوپ کے مداحوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ کیا. میکسیکو آمد سے قبل پوپ فرانسس نے روسی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ پیٹریارک کیریل کے ساتھ کیوبا میں ہوانا کے ایک دوٹ پر 2 گھنٹے طویل ملاقات کی, جس کے بعد مذہبی اتحاد کے تاریخی مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے گئے. ملاقات جاری کردہ اعلامیے میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر مسیحوں کا دفاع کریں, کیونکہ ان کے مطابق مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں مسیحوں کے پورے پورے خاندان, دیہات اور شہر نیست و نابود کر دیے گئے ہیں. کلیسا کو بربریت کے ساتھ لوٹا اور تباہ کیا جا رہا ہے اور تبرکات اور مقدس آثار کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ ملاقات دوبارہ اتحاد قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. روسی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ پیٹریارک کیریل نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں کلیسا عالمی سطح پر مسیحوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں گے.
Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две церкви могут активно.
ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے نے مجھے یہ کہنے کے قابل بنایا ہے کہ دونوں کلیسا اب مل کر عالمی سطح پر مسیحی برادری کا دفاع کرنے اور جنگ و جدل روکنے کے لیے کام کر سکتے ہیں, تاکہ انسانی زندگیوں کا ہر جگہ احترام ہو اور ذاتی, سماجی اور اخلاقی اقدار مضبوط ہوں.
ملاقات کے پریس کانفرنس کے
دوران پیٹریارک کیریل نے کہا کہ بات چیت کھلے اور برادرانہ ماحول میں ہوئی, جبکہ پوپ فرانسس نے اس ملاقات کو انتہائی مخلصانہ قرار دیا. اس تاریخی ملاقات کا مقصد مسیحوں کی مشرقی اور مغربی شاہوں کے درمیان 1000 سال پرانی خلیج کو پر کرنا تھا. مسیحوں کی یہ دو شاخیں 1054 میں مذہبی عقائد اور پوپ کے اختیارات متعلق اختلافات پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی تھیں. پوپ اور پیٹریارک کے قریب آنے کی وجہ مشرق وسطی کی صورتحال بتائی گئی ہے, جہاں اسلامی شدت پسندوں سے مقامی مسیحوں اور ان کی عبادت گاہوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں.
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار. کیتھولک چرچ اور گریک آرتھوڈاکس چرچ کے اختلافات ہیں کیا, اور عقائد کی بنیاد پر ان میں کتنا کشت و خون ہوا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں نے یہاں لندن میں چرچ مشن سوسائٹی میں قائم CMS ایشیا فورم کے چیئرمین رانا یوآب خان سے بات کی, اور پہلے ان سے پوچھا کہ دونوں کلیساؤں کے سربراہان کی ملاقات کتنی اہم بات ہے.
یہ ملاقات کیوبا میں ہوئی ہے, اور وہ بھی کسی ایئرپورٹ پر وہاں کے, پوپ فرانسس کی سے پہلے چند ملاقاتیں رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ہو چکی ہیں. رشین پریزیڈنٹ کے کچھ پولیٹیکل انیشیٹیوز کو ناٹ فرام دا پولیٹیکل سائڈ آئی پرسنلی تھنک انہوں نے فرام ریلیجس پرسپیکٹو سے ہیومینٹیرین بنیادوں پر وار کے اگینسٹ جیسے پوپ فرانسس اکثر بیانات دیتے رہتے ہیں انہوں نے سیریا کے اوپر حملے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کی مخالفت کی اور ان کی حمایت میں یا جو رشین پولیٹیکل سٹانس تھا اس کی طرف ان کے کچھ جھکاؤ نظر آیا. لیکن ان باتوں سے ہٹ کر ان دونوں بہت بڑے مذہبی رہنماؤں کی ملاقات جو تقریباً اگر تاریخ میں دیکھیں تو 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان دونوں کی راہیں جدا ہوئے, تو پھر ان کا ملنا اور مل کر کسی ایسے نقطے کے اوپر اکٹھے ہونا جس میں انسانیت کی فلاح اور خاص طور سے مشرق وسطیٰ کے اندر کرسچینٹی کی جو تاریخی پریزنس ہے وہ جو ختم ہوتی جا رہی ہے اس کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور اپنا کنسرن شو کرنا, اس کی زیادہ اہمیت ملاقات کی میرے نظر میں ہے. اور خاص طور سے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کسی جگہ پر انہوں نے بھائی چارے کے یا الفاظ استعمال کیے کہ ہم بھائیوں کی طرح ہیں, اور جو کرسچن پریزنس جیسے میں نے پہلے کہا مڈل ایسٹ کے اندر وہ جو ختم ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اپنا کنسرن شو کیا. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اتنی بڑے رہنماؤں کا جن کی جدا راہیں اتنا عرصہ پہلے جدا ہو چکی ہوں اور ان کا دوبارہ ملتے اکٹھے ہونا, گفتگو کرنا اور 3 گھنٹے تک آپس میں بات چیت کرنا, ایک دوسرے کو گلے ملنا اور پھر اس ملاقات اور تعلق اور رشتے کو رواں رکھنے کے لیے عہد و پیمان کرنا, یہ میرا خیال کافی بریک تھرو ہے.
رانا یوآپ خان صاحب, ان دونوں مسیحی فرقوں میں بنیادی فرق کیا ہے اور کس نوعیت کا ہے؟
ان بنیادی فرق جو دونوں مکاتب فکر ہیں, رشین آرتھوڈاکس چرچ یا رومن کیتھلک چرچ, ان کو اس کو اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ مختلف لیئرز کے اندر ہے. اس میں کلیسیائی نظام کا بھی ڈفرینس ہے, سسٹم آف گورننس کا بھی ڈفرینس ہے, اس میں عقائد کے اندر بھی تھوڑا بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تھیولوجیکل ڈسپیوٹس بھی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اور زیادہ تاریخ میں جائیں تو پچھلے 1700 پہلے کا جو رومن امپائر تھی یا جو ورلڈ تھا اس میں گریک لینگویج جو تھی وہ ایسٹرن پارٹ جو تھا رومن امپائر کا اس کے اندر بڑی مروجہ زبان تھی اور اس کی بڑی اتھارٹی تھی, اور لیٹن لینگویج کی ویسٹرن ورلڈ کے اندر تھی. تو رومن کیتھلک چرچ کے لیے ابھی تک لیٹن لینگویج کی بڑی زیادہ اہمیت ہے, اور جو آرتھوڈاکس چرچز ہیں جس میں رشین آرتھوڈاکس بھی ہے ان کے لیے گریک لینگویج کی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس میں بنیادی طور پر ان کے گورننس ایک دوسرے سے مختلف تھی, اور اس کے بعد ان کے اندر تھیولوجیکل آپس میں اختلافات تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب رومن کیتھلک چرچ بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا تو مقامی جو مختلف دنیا کے حصوں میں چرچ تھے, خاص طور سے جو ایسٹرن ونگ کے رومن امپائر کے ایسٹرن سائڈ کے جس میں مڈل ایسٹ بھی آ جاتا ہے اور یہ رشیا کے چرچز بھی بعد میں مل گئے, جب انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ جو ویسٹرن لیٹن رومن لیٹن چرچ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا ایسا یہ سب کچھ اپنی طرح کا بنا لیں گے, تو اس وقت ان چرچز کے اندر زیادہ آپس میں اختلافات بڑھنے شروع ہوئے اور پھر ایک بالکل ایک ان دونوں میں آپس میں گلف پیدا ہو گیا.
تو اب جب ان دونوں کلیساؤں کے سربراہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا دیکھ کر انہیں یہ خیال آیا کہ اب ان کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے؟
ان کی جو ملاقات ہے ان میں سے جو چیز ابھر کر سامنے آئی ہے جس کا انہوں نے خود اپنے جو کمیونیکے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے, اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہسٹوریکل مونومنٹس ڈسٹروائے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, چرچز تباہ ہو رہے ہیں اور کمیونٹیز کو وہاں سے ڈسپلیس ہونا پڑ رہا ہے یا کیا جا رہا ہے, تو ایک تو اس کے لیے تمام جو کرسچن لیڈرز ہیں ریلیجیس ان کو مل جل کے کام کرنا چاہیے تا تاکہ اس خطے کے اندر جو کرسچن ہسٹوریکل پریزنس ہے وہ کسی طریقے سے انشور کی جائے کہ وہ بالکل ایک اس سے خالی نہ ہو جائے. بے شک وہ تھوڑی تعداد میں ہے, مائنورٹیز ہیں کرسچن, لیکن ہسٹوریکل پریزنس جو ہے وہ وہاں پہ رہنی چاہیے. اور دوسرا, بے شک ان کی انہوں نے بڑی کلیئرلی اس کو کہا ہے کہ اس ملاقات کا کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے اس کے ساتھ, لیکن میں اپنے طور پر اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ پوپ فرانسس جو ایک اپنے نئے سوچ کے ساتھ ابھرنے والے لیڈر ہیں, جو بین المذاہب مکالمے, بین کلیسیائی تعلقات اور اکراس دا بورڈ جا کر لوگوں سے ملتے ہیں, ویری آؤٹ اسپوکن ہیں, اور پھر جیسے پہلے بھی میں نے عرض کی کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے آلریڈی دو تین دفعہ مل چکے ہیں, اور کچھ ان کے بیانات اس طرح سے تھے جو ایک ویسٹرن کیپٹلسٹ ورلڈ سے مختلف ہو کر انہوں نے بالکل پرو پیوٹن کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس بھی کچھ دیں. تو اس کو اس اگر پس منظر میں دیکھا جائے تو اس ملاقات کا پولیٹیکل امپیکٹ تو بنے گا اور بن گیا ہے کسی حد تک.
یہ تھے لندن میں چرچ مشن سوسائٹی میں قائم سی ایم ایس ایشیا فورم کے چیئرمین رانا یوآب خان. کیا ایسی قربت اور اتفاق مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان ممکن ہے, اور اگر ہے تو کیسے؟ اس موضوع پر میں نے امریکہ میں قائم ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی, تو ان کا کہنا تھا.
جب سے پوپ فرانسس آئے ہیں, میں خود یہ ایک آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہوں جو پوسٹ پون کیے جا رہا ہوں, کہ مسلمانوں کو پوپ انوی ہو گئی ہے کہ جس طرح سے پوپ فرانسس انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور پالیٹکس میں انٹروین کر رہے ہیں مسلمانوں کے فیور میں, ہیومن رائٹس کے فیور میں, انوائرمنٹ کے فیور میں. آئی مین وہ بہت ہی مطلب کافی انلائٹنڈ ریلیجیس اور پولیٹیکل لیڈر ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ انہیں کی انیشیٹو ہے جس کے بیسس پہ کیتھولک چرچ اور آرتھوڈاکس چرچ, جو رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے, اس کے بیچ میں تقریباً پہلی بار ہزار سال میں ایک سمٹ ہوا ہے جو کہ باقی ایئرپورٹ پہ ہوا تھا کل. اس کے دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان لائک مسلم کمیونٹیز, یہ جو کرسچینٹی کے ڈویژنس ہے, آرتھوڈاکس ڈویژن اور کیتھولک ڈویژن, ان میں ہائرارکی ہے, یعنی باقاعدہ ان کا ایک لیڈر, ایک خلیفہ ہے جس کے جو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اس چیز. تو اگر رشین پیٹریارک اگر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کے چرچ میں یہ چیزیں ہوں گی تو سب اس کو فالو کرتے ہیں. اس وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں یہ میٹنگ ہو سکی, اور یہ دو چرچز کے بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی میٹنگ کیتھولک چرچ اور پروٹسٹنٹ چرچز کے بیچ میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں کئی ڈویژنس ہے اور پروٹسٹنٹزم یونیفائڈ نہیں ہے. کرسچینٹی میں ابھی بھی ایسے چرچز ہیں جس میں کافی بیوروکریسیز ہے اور ہائرارکیز ہے. مثال کے طور پہ جو آرتھوڈاکس چرچ ہے, گریک, رشین, ایجپشن, جو کاپٹک چرچز ہے, اینگلیکنزم, لوترنزم اور کیتھولسزم, پروٹسٹنٹزم اس طرح کی یوں کہیے کہ سمٹ میں کام نہیں. جہاں تک کہ مسلمانوں کا سوال ہے, مثال کے طور پہ جو شیعہ طبقہ ہے ان کا ایک مرجع تقلید ہوتا ہے, دیٹ از دا کلوزسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوپ کے لیے, تو ایٹ لیسٹ ان کے جو مرجع ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تقریباً فی الوقت تین مرجع ہے, جو سستانی ہے, آیت اللہ سستانی ہے, ان کو کافی مسلمز ان دا ویسٹ فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تقریباً سارے امریکن شیعہ گروپس آیت اللہ سستانی کو فالو کرتے ہیں. تو اگر وہ انیشیٹو لے سکتے ہیں تو سارے امریکن شیعہ گروپس اور یورپین شیعہ گروپس الائن ہو سکتے ہیں کسی ایک پالیسی کے پیچھے. لیکن جو سنی گروپس ہے اس میں بہت مشکل ہے, اس میں نہ صرف تھیولوجیکل ڈویژنس ہے بلکہ سلفی سنی بھی ہو سکتا ہے, صوفی سنی بھی ہو سکتا ہے, وہابی سنی بھی ہو سکتا ہے, بریلوی بھی ہے. اس طرح سے جو ایڈیولوجیکل ڈویژنس ہے, لیگل ڈویژنس ہے, حنفی, شافعی, مالکی, ان کے کوئی یونیفائی لیڈر ایک نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنیوں میں حنفیوں کے لیڈر کون سے ہیں اور شافعی کے لیڈر ویسے ہیں, اور ویسے بھی سنیوں کے لیڈر کون ہیں. تو اگر کوئی ایک شخص آگے بڑھتا ہے سنیوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے تو دوسرے پرومیننٹ اسکالرز اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں, اس کے خلاف بیان دے دیں گے. اس لیے ایک قسم سے جو مسلم دنیا ہے وہ ریلیجیسلی فریگمنٹڈ ہے. جب سے اسلامک کیلیفیٹ ختم ہوئی ہے, ایک یونٹی ہی ختم ہو گئی ہے مسلم کمیونٹی میں, جس کے وجہ سے نہ تو ہم انٹر فیتھ ڈائلاگ برابر کر سکتے ہیں نہ انٹر فیتھ ڈائلاگ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ شیعہ سنی کے بیچ میں ڈائلاگ کریں گے تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ شیعہ کمیونٹیز کو کون ریپرزینٹ کرے گا. ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آغا خان کی کمیونٹی کو کون ریپرزینٹ کرے گا, لیکن سنیوں کو کون ریپرزینٹ کرے گا وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جو سنی سیگمنٹ ہے 85% ہے, میجورٹی ہے, لیکن بہت ہی فریگمنٹڈ ہے, وہ
بہت تقسیم شدہ ہے. تو ویسٹ فالیا کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ طے پایا تھا کہ کلیسا, ایک کلیسا دوسرے کلیسا یا دوسرے عیسائی فرقے کے ماننے والوں کو غیر عیسائی قرار نہیں دے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینا یا تکفیریت کا رجحان خاصا ہے, تو کیا ویسٹ فالیا کے معاہدے سے مسلمانوں کے لیے کوئی سبق حاصل کیا جا سکتا ہے؟
ہاں, ویسٹ فالیا تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹریٹی ہے, نہ صرف کرسچین بلکہ یوں کہتے ہیں ساری دنیا کی ہسٹری کے وجہ سے, نہ صرف کرسچینٹی میں تکفیرزم, جو تکفیر ہے یہ کہنا کہ تم کرسچین نہیں ہو, وہ ختم ہو گیا. کیونکہ جب کیتھولک چرچ کسی کے خلاف تکفیر کرتا تھا کہ تم کرسچین نہیں ہو, تو اس کی وجہ سے 100 سال کی جنگیں ہو گئی تھی یورپ میں, 100 ایئرز وار, 30 ایئرز وار, اس طرح کی جنگیں, خاص طور سے پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے بیچ میں یورپ میں کئی بار جنگیں ہوئی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ویسٹفیلیا ٹریٹی میں یہ ایک حصہ تھا. دوسری چیز تھی, ویسٹفیلیا ٹریٹی کی وجہ سے جو ماڈرن نیشن سٹیٹ ہے وہ پیدا ہو گیا, یعنی ہماری سٹیزن شپ اور ملکوں کی جو لاز ہیں وہ جوریسڈکشنز ٹیریٹوریل ہو گئی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ویسٹفیلیا ٹریٹی نے ویسے بھی یوں کہیے کہ جو کرسچن چرچز تھے ان کا بہت سارا پاور بھی ختم کر دیا. مسلم دنیا میں اتنا پاور ہے نہیں مسلم ملکوں میں, یعنی کہ اگر شیعہ سنی جنگ کرنا چاہیں تو مولوی خالی خطبے دے سکتے ہیں اور انسائٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ جنگ نہیں کر سکتے. تو جو پرابلمز ویسٹفیلیا ٹریٹی سے پہلے تھے کرسچینٹی میں, وہ پرابلمز مسلم دنیا میں نہیں ہے, لیکن مسلم ملک مذہب کا بہت استعمال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ کرائسس جو چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں, سیریا کو لے کر, یمن کو لے کر, وہ ایونچولی شیعہ سنی کانفلکٹ کے طور پہ مورف ہو چکی ہے, اور ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں تعلقات کتنے سیریس ہو چکے ہیں. لیکن ابھی بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 300-400 سال میں ٹینشنز تو بہت ہوئے ہیں شیعہ سنی وغیرہ کے بیچ میں, لیکن اس طرح کے ریلیجیس وارفیئر نہیں ہوئے مسلم دنیا میں.
امریکہ میں قائم ڈیلاور یونیورسٹی سے بستہ یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. اور اب ایک مختلف موضوع. ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اولو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے فوجی شام میں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے خلاف زمینی کارروائی کر سکتے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, ثقلین امام کی زبانی.
فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق ترکی وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے بتایا ہے کہ سعودی عرب دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائی کے لیے ترکی کے ایک اڈے پر اپنے جنگی جہاز تعینات کر رہا ہے. ترکی اور سعودی عرب شام میں باغیوں کی حمایتی ہیں جنہیں حال ہی میں شامی فوج نے روس کی فضائی مدد سے کئی علاقوں میں شکست دی ہے. روس اس سے پہلے خبردار کر چکا ہے کہ شام میں کسی بیرونی ملک کی زمینی مداخلت کے نتیجے میں جنگ عظیم بھی شروع ہو سکتی ہے. اے ایف پی کے مطابق ترکی وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے جرمنی کے شہر میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دولت اسلامیہ کے خلاف حکمت عملی ہے تو پھر سعودی عرب اور ترکی زمینی آپریشن کر سکتے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق سعودی عرب حالیہ مہینوں میں ترکی کا زیادہ قریبی ساتھی بن رہا ہے, اور وہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں کے لیے ترکی کے انجلیک اڈے پر جنگی جہاز بھی بھیج رہا ہے. وزیر خارجہ مولود چاوش اولو کے مطابق سعودی حکام فوجی اڈے کا معائنہ بھی کرنے آئے تھے, تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ کتنے جنگی جہاز یہاں تعینات کیے جائیں گے. ایک سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی عرب اپنی فوج شام میں داخل کرنے کے لیے ترکی کی سرحد پر بھیج سکتا ہے, ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے کہا یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. سعودی عرب جہاز بھیج رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر زمینی آپریشن کا وقت آتا ہے تو وہ فوج بھی بھیج سکتے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایک دن پہلے ہی شامی صدر بشار الاسد نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری افواج بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تمام شام کو واپس لینے کی کوشش کرے گی, لیکن علاقائی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے اس مسئلے کا حل زیادہ وقت لے گا اور اس پہ بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ شامی صدر کے مطابق انہیں یقین ہے کہ باغی فورسز کی حمایت کرنے والے سعودی عرب اور ترکی شام میں فوجی مداخلت کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ روا ماہ کے آغاز پر سعودی عرب کی فوج کے ترجمان بریگیڈیر جنرل احمد اسیدی نے کہا تھا کہ شام میں شدت پسندوں کو شکست دینے کے لیے فضائی کے ساتھ ساتھ زمینی کاروائیاں بھی ضروری ہیں، ان کا ملک ایسی کسی بھی کاروائی کے لیے اپنی فوج فراہم کرے گا۔ اس پر ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد علی جعفری نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے پاس نہ تو ہمت ہے اور نہ صلاحیت کہ وہ شام میں اپنی فوج بھیج سکے، کیونکہ اس کی فوج روایتی قسم کی ہے۔ یہ تھے ثقلین امام۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب کھیل کی خبریں احمد رضا سے۔
پاکستان سپر لیگ میں آج کھیلے جانے والے پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 127 رنز کا ہدف دیا تھا، جو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر کوئٹہ گلیڈیٹر اب 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پشاور زلمی 8 پوائنٹ سمیت دوسرے نمبر پر ہے۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے 4-4 پوائنٹس ہیں، جبکہ لاہور قلندر 5 میں سے محض 1 میچ جیت کے 2 پوائنٹس ہی لے چکی ہے۔ پی ایس ایل میں آج کھیلے جانے والے دوسرے میچ میں لاہور قلندر اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ ویلنگٹن میں میزبان نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 463 رنز بنا لیے ہیں اور اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں، یوں اسے نیوزی لینڈ کے خلاف 280 رنز کی برتری حاصل ہے۔ آسٹریلیا کے عثمان خواجہ نے 140 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، یہ ان کے ٹیسٹ کیریئر میں پہلی اننگز میں لگاتار 4th سنچری ہے۔ ایڈم ووجز نے 176 رنز بنائے ہیں اور وہ اب بھی کریز پر موجود ہیں۔ ووجز کے ٹیسٹ میچوں میں اوسط رنز 100 سے اوپر چلے گئے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں یہ اعزاز سر ڈان بریڈمین کو ہی حاصل رہا ہے۔ آئس کرکٹر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے جانے والے میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم 214 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش نے آسان ہدف 50ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اور فٹ بال کی پریمیئر لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں سنڈر لینڈ نے مینچیسٹر یونائیٹیڈ کو 1-2 مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا ہے، جبکہ آج ہی چیلسی اور نیو کاسل کا بھی مقابلہ ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کی فروخت پر بھارت ناراض۔ پاکستان کے نامور موسیقار رابن گھوش کا انتقال، تفصیل آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو بھی ذرا دیر میں۔ اس وقت معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
پوپ فرانسس اور روسی آرتھوڈاکس کلیسا کے رہنما کرل کے درمیان کیوبا میں ہونے والی تاریخی ملاقات میں دونوں نے مسیحی کلیساؤں کے اتحاد کی بحالی پر زور دیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ترکی سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ زمینی کارروائی کر سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر روس میونخ معاہدے پر عمل درآمد چاہتا ہے تو اسے شام میں اپنے فضائی حملوں کے اہداف بدلنا ہوں گے۔ بھارت نے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر شدید شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور نئی دہلی میں تعینات امریکی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ پاکستان اور اسلام آباد کی مقامی پولیس نے دارالحکومت سے لاپتہ ہونے والے افغانستان کے صوبوں ہرات اور ہرات کے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کی مبینہ اغوا کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی نازیہ میمن۔
سینیچر کو بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ٹویٹ کیا کہ ہم پاکستان کو F-16 طیارے فروخت کیے جانے کے سلسلے میں اوباما انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھارت امریکہ کے اس خیال سے اتفاق نہیں رکھتا ہے کہ ان طیاروں کی فروخت سے انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ سوروپ نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں کا ریکارڈ خود اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP اور PTI کے مطابق بھارت نے دہلی میں تعینات امریکی سفیر کو بلا کر پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں تعینات امریکی سفیر کو طلب کر کے ان سے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ واشنگٹن نے اسلام آباد کو 8 F-16 طیارے فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ طیارے جوہری اسلحے لے جانے کے اہل ہیں۔ ابھی اس فروخت کو کانگریس میں منظوری دی جانی ہے، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون اس کے مفاد میں ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان میں جاری آپریشن سے شدت پسندوں کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے جمعرات کو کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن امریکہ اور پاکستان سمیت پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ترجمان کے مطابق امریکی ارکان کانگریس کو جمعرات کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ پینٹاگون کے مطابق پاکستان اور امریکی کمپنی کے درمیان اس حوالے سے $69.90 لاکھ کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ معاہدے سے پاکستان کو درپیش سیکورٹی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ نے جمعے کو پاکستان کو 8 F-16 طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ جنگی طیارے لاکہیڈ مارٹن کور نے تیار کیے ہیں اور ان میں ریڈار سمیت دوسرے ساز و سامان بھی شامل ہیں۔ پینٹاگون کے دفاعی سیکیورٹی تعاون ایجنسی جو اسلحے کی فروخت کا نگران ادارہ ہے نے امریکی قانون سازوں کو مجوزہ فروخت کے بارے میں اپنی رضامندی دے دی ہے۔ ادارے نے کہا کہ F-16 طیارے سے پاکستان فضائیہ کو ہر طرح کے موسم، ماحول اور رات میں بھی پرواز کرنے کی سہولت میسر ہوگی، جبکہ اس سے پاکستان کی اپنی دفاعی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سے پاکستان میں بغاوت اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں تقویت ملے گی۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے ویلنٹائن ڈے کو اسلام اور پاکستانی ثقافت کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسے نہ منانے کی اپیل کی ہے۔ ادھر پشاور کے ضلع کونسل کی جانب سے قرارداد اور کوہاٹ کے ناظم کے ویلنٹائن ڈے کے خلاف حکم نامے کے بعد دونوں اضلاع میں پولیس یا انتظامیہ نے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جن سے اس دن کو منانے سے روکا جا سکے۔ پشاور اور کوہاٹ میں ضلع حکومتوں نے اس دن کو منانے پر پابندی کا کہا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
پشاور شہر میں سینکڑوں ایسی دکانیں ہیں جہاں سرخ پھول، سرخ رنگ کے دل کی شکل کے بنے غبارے، دل کی شکل کے سرخ رنگ کے کارڈ اور دیگر تحائف فروخت ہو رہے ہیں۔ شہر کے اہم علاقوں میں ایسی بڑی دکانیں بھی ہیں جنہیں لال رنگ کے کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ ان دکانوں کے خلاف نہ تو پولیس اور نہ ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ پشاور کی ضلع کونسل نے گزشتہ روز ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی جس میں ویلنٹائن ڈے پر پابندی عائد کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ یہ قرارداد جماعت اسلامی کے رکن خالد وکاس نے پیش کی تھی۔ اسی طرح دو روز پہلے کوہاٹ کے ناظم مولانا نیاز محمد نے حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں ضلع پولیس افسر سے کہا گیا تھا کہ وہ تمام تھانوں سے کہیں کہ شہر میں ویلنٹائن ڈے پر پابندی کو یقینی بنائیں۔ کوہاٹ کے ضلع ناظم مولانا نیاز محمد سے جب پوچھا کہ اس حکم نامے پر وہ پابندی کو کیسے یقینی بنائیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ عمل درآمد کا کام پولیس کا ہے۔
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی کلچر کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کلچر عام ہو رہا ہے، جو معاشرے میں سسٹم چل رہا ہے، ہم اس پر جب تک جو ہے دلوں کو نہ بدلا جائے یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. خاص کرنا کہ بس یہی دن ہے, یہ اسی دن ہم یہ کام کریں گے, ہم اس پر پابندی لگاتے ہیں. سیل کرنا یا کچھ جو ہے بند کرنا یہ پولیس کا کام ہے, پولیس ہم جو ہے یہ پابند ہے کہ ہم پابندی لگائیں, باقی پولیس کسی جگہ ایکشن لے یا نہ لے اس سے ہمارا کوئی چارہ کار نہیں.
یہ پہلا موقع ہے کہ صوبے میں کہیں ویلنٹائن ڈے پر پابندی عائد کرنے کا کہا گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پر پابندی کیسے عائد کی جا سکتی ہے. پھول, کارڈز اور تحائف بیچنا, خریدنا یا کسی کو پیش کرنا کہیں کوئی خلاف قانون نہیں ہے. پشاور میں ضلع انتظامیہ کے ایک افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ قانون میں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر پابندی عائد کی جا سکے. ویلنٹائن ڈے پر پابندی کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے مغربی روایات کا حصہ ہے اور یہ دن اس علاقے کی تہذیب اور اقدار کے خلاف ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں موسم خزاں کے دوران بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کے اثرات میں اضافہ ہو رہا ہے. خشک سالی کی وجہ سے صوبے کے افغانستان سے متصل اضلاع نوشکی اور چاغی میں مویشی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
اس وقت بلوچستان کے جو علاقے خشک سالی کی زیادہ لپیٹ میں آ گئے ہیں ان میں نوشکی اور چاغی کے اضلاع شامل ہیں. نوشکی میں طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے زراعت اور مال مویشی خشک سالی سے متاثر ہو رہے ہیں, جس پر ضلع کے علاقے ڈاک کے سابق یونین کونسل کے ناظم غلام حیدر تشویش میں مبتلا ہیں.
8-10 سال میں جس طرح اتنی تباہی مچا دیے, آپ یقین کر کہ وہاں بالکل دیکھنے والی چیز نہیں ہے اس علاقے کے ماحول. وہاں سے تقریباً ہزاروں کے حساب سے جو گھر ہے صدیوں کے حساب سے مائگریٹ کر چکے ہیں.
کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی میڈیا کی ایک ٹیم نے گزشتہ دنوں نوشکی کا دورہ کیا. نوشکی میں اس وقت کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں محکمہ حیوانات کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر اسماعیل سمالانی کا کہنا ہے.
تین یونین کونسل ہم لوگوں کے ڈسٹرکٹ نوشکی کے, وہ شدید متاثر ہیں. اس میں یونین کونسل ڈاک ہے, دوسرا ہم لوگوں کا انامبستان صحرائی ریگستان علاقہ ہے, تیسرا ہم لوگوں کے یونین کونسل کیشنگی ہے, سلسلوں پر مشتمل ہے. یہاں پر کافی مالدار متاثر ہوئے.
ڈاکٹر اسماعیل سمالانی نے بتایا کہ مناسب چارہ نہ ملنے کی وجہ سے مال مویشی کمزور ہو رہے ہیں اور مالدار ان کو انتہائی کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں.
6 لاکھ کا جو ہم لوگوں کا پاپولیشن تھا ڈسٹرکٹ کشیپ گوٹ کا, 1,40,000 تقریباً 1,20,000 کے قریب ہم لوگوں کے جانور ابھی یہاں رہے ہیں. جو چھوٹے مالدار ہیں ہم لوگوں کے ٹوٹلی ان کے جانور ختم ہوئے, بلکہ انہوں نے جو بھی کوئی نچارہ اویلیبل ہے پرچیز بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو ابھی انہوں نے سیل کرتے ہوئے 12,000-18,000 جب کیمل کا ہے, تو شیپ وغیرہ بھی 2,000-2,500 تک آ گئے.
بلوچستان میں زراعت اور مال مویشی لوگوں کے معاش کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. خوش سالی سے دونوں ذرائع متاثر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی بھی متاثر ہو گئی ہے, جس سے لوگ بالخصوص بچے کم خوراکی کا بھی شکار ہو گئے ہیں. اس حوالے سے نوشکی میں اسپتال کے ایک ڈاکٹر مشتاق منگل کا کہنا ہے.
ہمارے کچھ ایسے ایریاز, ہمارے کچھ ایسے یوسیز ہیں جہاں پہ ڈراؤٹ کے اس کو مقابلے نہیں کر سکتے اور آنے والے دن شاید اس سے بھی خطرناک ہو.
نوشکی اور چاغی کے علاوہ واشوک, خاران, قلعہ سیف اللہ, سبی اور جوب سمیت بعض دیگر علاقوں میں بھی خشک سالی کے اثرات زیادہ ہیں. بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے حکام نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ نوشکی میں خشک سالی کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم بھیج دی گئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے نامور بنگالی موسیقار رابن گھوش کا بنگلہ دیش میں انتقال ہو گیا ہے. ان کی مشہور کن دھنیں آج بھی لوگوں میں مقبول ہیں. ان کی شادی مقبول اداکارہ شبنم سے ہوئی تھی, بعد میں وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے. ان کی زندگی پر ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے یوں نظر ڈالی ہے.
بر صغیر کے نامور موسیقار شبن گھوش 76 برس کی عمر میں بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے. ان کا شمار کامیاب ترین موسیقاروں میں ہوتا تھا.
مجھے دل سے Oh,
رابن گھوش نے متعدد پاکستانی فلموں کی موسیقی ترتیب دی. وہ سن 1939 میں عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے, جہاں ان کے والد ریڈ کراس میں ملازم تھے. سن 1960 میں انہیں مشرقی پاکستان میں ایک بنگالی فلم کے لیے موسیقی دینے کا موقع ملا. اس فلم میں ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا اور انہیں اردو فلموں میں بھی موسیقی دینے کی پیشکش ہونے لگی. گھوش کی شادی نامور اداکارہ شبنم سے ہوئی, جنہوں نے پاکستان کی متعدد فلموں میں اداکاری کی. رابن گھوش کی مشہور فلموں میں آئینہ, چاہت, شرافت اور چکوری شامل ہیں. دوسری جانب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے نامور موسیقار رابن گھوش کے انتقال پر ان کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ رابن گھوش کا شمار نامور موسیقاروں میں ہوتا تھا.
مجھے دل سے نہ بھلانا, موسیقار رابن گھوش نہ رہے, تفصیل آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی. اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم, دوسرا پہلو.
سیاچن کے برفیلے محاذ پر برفیلے تودوں میں دب کر 10 بھارتی فوجیوں کی موت سے پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ سیاچن کو ایک غیر فوجی خطہ قرار دیا جانا چاہیے. سیاچن پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ماضی میں کئی بار بات چیت ہو چکی ہے. یہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے موضوعات میں بھی شامل ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں سیاچن کے محاذ پر کچھ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی, لیکن انہی کے دور میں اس برفیلے محاذ پر دونوں ملکوں کی فوج کو پیچھے ہٹانے پر سمجھوتا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. بھارت پاکستان سرحد اور ایل او سی دنیا کی چند خطرناک ترین سرحدوں میں شامل ہیں. کشمیر میں واقع ایل او سی ہر موسم میں متحرک رہتی ہے. ان سرحدوں پر ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے. دونوں جانب فوج ہر لمحہ چوکس بیٹھی ہوتی ہے. اس کے برعکس 18,000 فٹ کی بلندی پر واقع دنیا کا سب سے اونچا جنگی محاذ سیاچن اس لحاظ سے ایک پرسکون جگہ ہے کہ یہاں ایل او سی کی طرح ہر وقت کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے. برفوش پہاڑیوں پر واقع سیاچن کا درجہ حرارت گرمیوں میں -15 تک ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ نقطۂ انجماس سے 50 ڈگری نیچے تک آ جاتا ہے. ان دنوں اکثر تیز رفتار برفیلی آندھیاں بھی چلتی ہیں. یہاں کے خطرناک موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کو روس اور اسکینڈینیویا وغیرہ سے درامد کی گئی مخصوص جیکٹس اور جوتے وغیرہ پہننے ہوتے ہیں. برفیلے موسم کی شدت سے وہاں فوجیوں کی تعیناتی صرف 3 مہینے کے لیے ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جاتا ہے. اس ناقابل برداشت برفیلے موسم میں دونوں ملکوں کے سینکڑوں فوجی سیاچن کے محاذ پر تعینات ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 1984 سے لے کر 2015 تک سیاچن میں بھارت کے 869 فوجی مارے گئے ہیں. یہ گولیوں کا نہیں بلکہ بیشتر موسمی حالات کا شکار ہوئے. یہی حالت پاکستان کی جانب بھی ہے. بھارت اپنے دفاع پر 2.5 لاکھ کروڑ روپے یعنی $42 ارب سالانہ خرچ کرتا ہے. اس میں سے تقریباً 2,000 کروڑ روپے سیاچن کے محاذ کے آپریشن کے لیے مخصوص ہیں. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رقم صورتحال کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے. کچھ عرصے تک بھارت اور پاکستان دونوں ہی ملکوں کے دفاعی ماہرین اور حکومتی حلقوں میں اس امر پر اتفاق نظر آتا تھا کہ سیاچن کی محاذ آرائی بے معنی ہے اور یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ اسے ایک غیر فوجی خطہ بنانے پر سمجھوتا کر لیا جائے. لیکن کارگل کی لڑائی کے بعد بھارت میں یہ سوچ تبدیل ہو چکی ہے. بھارت کے دفاعی ماہرین اور عسکری پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ کارگل کی لڑائی اور کنٹرول لائن کی متحرک صورتحال کے پیش نظر پاکستان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ہی اب سیاچن گلیشیئر کے اس طرف لداخ خطے میں اب چین کی فوجیں بھی کافی متحرک ہیں اور اپنے اڈے بنا رہی ہیں. ان حالات میں بھارت سیاچن کو غیر فوجی خطہ بنانے کے بارے میں بالکل ہی نہیں سوچ رہا. سیاچن میں گزشتہ ہفتے کئی بھارتی فوجیوں کا برف میں دفن ہونے کا جو المیہ پیش آیا ہے, اس سے اس بے معنی جنگی محاذ کے بارے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی. آنے والے بجٹ میں سیاچن میں تعینات فوجیوں کے لیے بہتر ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے سیاچن پر صرف ہونے والی رقم میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان سیاچن کی بے معنی جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے, اور یہ اعتبار اس وقت پوری طرح ٹوٹا ہوا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور اب ایک بار پھر پاکستان کا ذکر، جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں 6 فروری کو ہونے والے خودکش حملے کے بعد سے سرچ آپریشن اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جن کے دوران مزید 19 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے آواران اور دیگر علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران گھروں کو جلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سرچ آپریشن کوئٹہ کے شمال میں واقع کچھ علاقے میں کیا گیا۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق ایف سی اور پولیس نے اس علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران 19 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار افراد سے ایک رائفل اور 5 پسٹل بھی برامد کیے گئے۔ کوئٹہ میں 6 فروری کو ہونے والے خودکش حملے کے بعد سرچ آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک شہر اور گرد و نواح کے علاقوں سے 70 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی سرچ آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان سرچ آپریشنوں کے دوران جہاں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، وہاں بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے بعض بلوچ آبادی والے علاقوں میں گھروں کو جلانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں بولان کے کئی علاقوں میں نیتے بلوچوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ بیان کے مطابق دو روز قبل ضلع واران کے مختلف علاقوں تیرتیج، گورستانی، آرونڈن، چیدگی اور گردونوا میں ایک بڑے آپریشن کے دوران متعدد گھروں کو جلایا گیا، جن میں بی این ایم اور کلدم بی ایس او آزاد کے رہنماؤں کے گھر بھی شامل ہیں۔ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی گھروں کو جلانے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، لیکن سرکاری حکام ان الزامات کو سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب بالی ووڈ کی رنگ چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصر جہاں کی ہے۔
بی بی سی۔ نظر جو تیری لگی میں دیوانی ہو گئی،
दीवाना है ये पब्लिक जानती है दीपिका। तभी तो वैलेंटाइन डे के मौके पर रणवीर सिंह दौड़कर पहुंच गए टोरंटो, जहां आप बिजी हैं हॉलीवुड की अपनी फिल्म ट्रिपल एक्स की शूटिंग में।
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की।
इतनी मजेदार बात ये है कि दोनों अपने रिश्ते के बारे में ना तो तस्दीक करते हैं और ना तरदीद, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। मैं हूँ नुसरत जहाँ और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप। क्या आप जानते हैं कि गुरुकार शान अब किसी भी तरह के गाने गाने के लिए तैयार है? शाहिद कपूर क्या कहते हैं फिल्मों में बल्गर अल्फाज और जुमलों पर? यामी कैसा महसूस कर रही हैं अपनी फिल्म सनम रे की रिलीज पर?
बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इट्स द वैलेंटाइन रिलीज।
ये तमाम गॉसिप आप सुनेंगे, लेकिन साथ ही हम आज बात करेंगे मधुबाला की। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की नई फिल्मों पर। महक हसीन, कटरीना कैफ और अदिति राय कपूर की फिल्म फुतूर।
पहली बार जब तुम्हें देखा था फिर तो फट गया मेरे सामने। एक एक चीज तुम्हारी याद है मुझे।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी मौजूद हैं। अर्णब, फुतूर कैसी रही?
फितूर यानी पैशन ऑब्सेशन, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ल्स डिकन्स या शेक्सपियर पर आधारित कोई हिंदी फिल्म बनाना आसान भी है और उतना ही मुश्किल भी है। मुझे लगता है कि आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ दोनों को अभी बहुत सारा सफर तय करना पड़ेगा एक एक्टर कहलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कहानी मजबूत थी, टू बी फेयर टू अभिषेक कपूर, उन्होंने बहुत बॉलीवुड के जो ट्रैपिंग्स होते हैं यानी गाने और डांस वो नहीं रखे हैं और फिल्म को बहुत सीरियस ढंग से एक नैरेटिव को संभाला है, लेकिन उनको इसके साथ बहुत अच्छे एक्टर्स की जरूरत थी। आदित्य रॉय कपूर एक दुखी या एक बहुत पैशनेट प्रेमी के तौर पर सिर्फ बॉडी दिखाते हैं, यानी वो शर्ट खोल के और वो मसल्स दिखाना ही उसको एक्टिंग समझते हैं। कैटरीना से हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ भी हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ भी इमोट करने की बात आती है वो डिसअपॉइंट ही कर। तब्बू ने बहुत संभाला है,
लीड किरदार में है। यूं तो ये उनकी पहली फिल्म नहीं, लेकिन उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि कटरीना कैफ की फिल्म फुतूर सनम रे को बराबर की टक्कर दे रही है, तो यामी अपनी फिल्म के रिलीज पर कैसे महसूस कर रही हैं?
अभी हल्की सी नर्वसनेस और हर फिल्म से पहले होती है। ऑडियंस का रिस्पॉन्स, सोशल नेटवर्किंग साइट पे रिस्पॉन्स की ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, हमारी लुक पसंद आ रही है, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और खास करके आई थिंक जो हमारा टारगेट ऑडियंस है मेनली यूथ, तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि इट्स द वैलेंटाइन रिलीज, इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ द ईयर, स्पेशली जितने भी कॉलेज आइट्स हैं और स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम।
कामयाबी काफी हद तक फिल्म के गानों पर मुनहसर करती है। अब चाहे ये गाने खूबसूरत शायरी के साथ मधुर आवाज में हो या फिर बेतहाशा शोर शराबे वाली मौसीकी के साथ बेतुकी तुकबंदी।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
इस तरह के गाने पब्लिक में हिट तो इंडस्ट्री में फिट, यानी फिर इस तरह के गानों की भेड़ चाल शुरू हो जाती है। इस ट्रेंड की वजह से इंडस्ट्री के कई टैलेंटेड गुलकार इस वक्त या तो रियलिटी शोज के सहारे हैं या फिर बैरून मुल्कों में होने वाले शोज में मसरूफ हो गए हैं। इनमें से एक सिंगर है शान।
चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आके पर्दे गिराके करनी है हमको खता।
शान ने बेशुमार खूबसूरत और हिट गाने दिए हैं, लेकिन आजकल जिस तरह के गाने फिल्मों का हिस्सा है वो शायद इसमें फिट नहीं हो पाते। तो शान, क्या आपको इस तरह के गाने ऑफर नहीं होते?
नहीं, ऑफर ही नहीं होते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बदकिस्मती है कि ऑफर नहीं है। जरूर गाऊंगा, मैं भी चाहता हूँ कनेक्ट करने के लिए, जो चीज चल रही है आप सब उसी गाने पर डांस करोगे। आज आप सुबह सुबह मेरे इंटरव्यू में कह रहे हो कि ये गलत है, अश्लील है, और शाम को इसी गाने पर आप नाचते हुए नजर आते हो, मैं नाचते हुए नजर आता हूँ, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन फितरत है, बदल नहीं सकते। अगर मिल रहा है तो ले लो भैया, वही चक्कर है।
वैसे शांत, आपके फैंस को लगता है कि आप किसी भी तरह के गाने गाएं उसमें आपकी छाप फिर भी नजर आएगी। हिंदी गानों के साथ साथ फिल्मों का भी कुछ यही हाल है। जुमानी अल्फाज और डायलॉग और बोल्ड मनाज़िर फिल्मों में बतौर मसाला इस्तेमाल किए जाने लगे। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अदाकार शाहिद कपूर से पूछ बैठा कि भाई फिल्मों में इस तरह के रुझान पर वो क्या सोचते हैं, क्या इस पर कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए?
मैंने कभी यूज नहीं किए हैं और आगे की भी कोशिश यही रहेगी कि हम ना करें। और आपका सवाल बहुत वैलिड है कि आई थिंक देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एक्सरसाइज या एक फिल्टर होना चाहिए, और आई थिंक वो मोरालिटी का फिल्टर है, तो बहुत पर्सनल चीज है। कुछ लोगों को थोड़ा ओपनली बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, दे फाइंड इट वेरी ह्यूमरस, कुछ लोगों को वो चीजें अनकंफर्टेबल लगती हैं।
Thank you. बॉलीवुड में जब भी खूबसूरत मुस्कुराहट की बात होती है वहाँ अदाकारा मधुबाला का नाम जरूर आता है। की पैदाइश 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुई। मधुबाला ने 9 साल की छोटी सी उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी ताकि घर के अखराजात में मदद कर सके।
हाल कैसा है जनाब का?
क्या ख्याल है आपका?
तुम तो मचल गए,
यूं ही फिसल गए।
बतौर हीरोइन उन्होंने 1942 में पहली फिल्म बसंत की जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही। उसके बाद 1947 में नीलकमल ने धूम मचा दी।
एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
मधुबाला को जिंदगी में कामयाबी, इज्जत और शोहरत तो मिली, लेकिन फिर भी कहीं कुछ न कुछ कमी थी। जब वो सिर्फ 27 साल की थी तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके दिल में सुराख है। जहाँ सेहत ने उन्हें धोखा दिया वहीं मोहब्बत भी उन्हें रास ना आ सकी। उनकी बहन मधुर भूषण ने बताया कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था।
एक लड़की जो एक ख्वाब लेकर आई दिल्ली से बॉम्बे, हीरोइन बनी, उस मकाम पे पहुंची जो बहुत कम लोगों को नसीब होता। अल्लाह ने उन्हें वो उरूज दिया, लेकिन ये सब के बावजूद अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज उन्हें नहीं दी और वो थी खुशी।
कुमार की मोहब्बत के किस्से इंडस्ट्री में आम थे। दोनों की मुलाकात 1944 में फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी। बात शादी तक पहुंच जाती अगर 1960 में फिल्म नया दौर पर मुकदमा ना हुआ होता, जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके वालिद के खिलाफ और डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के हक में बयान ना दिया होता। इसके बाद हालात ने एक नया मोड़ लिया।
कोर्ट केस हो गया नया दौर पिक्चर को लेके, बी.आर. चोपड़ा की वहाँ से ये सब सेपरेशन आ गया। कोर्ट केस में मेरे वालिद का और यूसुफ साहब का, मतलब दिलीप कुमार साहब की, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वाइल दे वर इन द कोर्ट एंड व्हेन द कोर्ट वाज अडजर्नड एंड इट केम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट ओके फाइन वी गिव अप एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, दैट टाइम दिलीप साहब ने कहा चलो अब शादी कर लेंगे, तो शी सेड हाँ मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, एक बार मेरे फादर को सॉरी बोल दीजिए। तो बोले वो तो मैं नहीं भूलूँगा।
मधुबाला की मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह गई। मधुबाला की सेहत दिन ब दिन खराब होती गई। इसी दौरान उन्होंने मशहूर गुलकार किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन शायद ये रिश्ता दिल का नहीं वक्त या जरूरत का था। और आखिरकार 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गई।
अच्छा जी मैं हरी चलूं मां जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
अच्छा जी मैं हरी चलूं मां जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
मधुबाला आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी अदाकारी और खूबसूरत मुस्कुराहट जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। चटपटे गॉसिप और खट्टी मीठी यादों के साथ ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा
हाफिज़।
अगर आप सैरबीन या बॉलीवुड राउंडअप दोबारा सुनना चाहें या ताज़ा तरीन खबरें और तबसरे पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आए। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पसीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जेम्स लव और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम के साथ उमर अफरीदी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आखिर में मासूमा मलिक से खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
بجائے روم پوپ فرانسس اور روسی آرتھوڈاکس کلیسا کے رہنما کرل نے کیوبا میں ہونے والی تاریخی ملاقات میں مسیحی کلیساؤں کے اتحاد کی بحالی پر زور دیا ہے. تو وزیر خارجہ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ شام میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف ترکی اور سعودی عرب مشترکہ زمینی کاروائی کر سکتے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر روس میونخ معاہدے پر عمل درآمد چاہتا ہے تو اسے شام میں اپنے فضائی حملوں کے اہداف بدلنا ہوں گے. بھارت کی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر کے پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت کے فیصلے پر سخت احتجاج کیا ہے. بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں باغیوں کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران 2 فوجی اور 5 شدت پسند مارے گئے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں ایک فلسطینی خاتون کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. خاتون نے مبینہ طور پر ایک فوجی اہلکار پر چاقو سے حملے کی کوشش کی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.